بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. التعليق على ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في شرح قدس جاري هي أوريه تعليق هي شيخ سابكي شيخ الإسلام محمد بن بهاب رحمه الله في معروف تصنيف ثلاثة الأصول كي اور ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس قول پر، المرتبۃ الثانیۃ الایمان، اسلام کا دوسرا مرتبہ ایمان ہے. پچھلے درس میں ہم نے اسلام کی تعریف اور اسلام کے ارکان جان لیے تھے دلیل کے ساتھ. آج کی نشست میں دین اسلام کے باقی یہ دو مرتبے ہیں ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں. دوسرا مرتبہ اسلام کا ہے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الایمان. تعلیق میں فضیلۃ الشیخ العلامہ احمد بن النجم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایمان اسلام سے زیادہ مخصوص ہے. جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں اسلام اور ایمان، تو اسلام سے مراد الاعمال الظاہرہ ہیں، اور ایمان سے مراد العقائد الباطنہ. جو بھی ہم ظاہر اعمال کرتے ہیں وہ اسلام ہے، اور جو بھی باطنی عقیدہ ہے وہ ایمان ہے. یہ کب؟ جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں، الاسلام والایمان. جیسے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کی حدیث میں، دونوں ایک حدیث میں جمع ہوئے. اس لیے اسلام کے تعلق سے جب سوال کیا تو جواب ارکان اسلام تھے، اور ایمان کے تعلق سے جب سوال کیا تو جواب ارکان ایمان تھے. تو ارکان اسلام کلمہ شہادت، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، اور پھر حج. اور ارکان ایمان چھ ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ آج کے درس میں شیخ الاسلام کریں گے. وَإِذَا ذُكِرَ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا شَمَلَ الْآخَرَ. اچھا، اگر دونوں ایک جگہ پہ جمع ہو تو معنی مختلف ہے، اگر دونوں میں سے ایک کا ذکر ہو تو دوسرا اس میں شامل ہو جاتا ہے. یا الذین آمنوا میں کیا مسلمان شامل نہیں ہیں؟ شامل ہیں، ممبا بولا شامل ہیں. جیسا فرماتے ہیں، جب دونوں میں سے ایک کا ذکر ہوتا ہے تو دوسرا اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان اسلام سے زیادہ مخصوص ہوتا ہے، اور اسلام ایمان سے زیادہ عموم اور شمول میں ہوتا ہے. اس کی دلیل جیسا فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا. سورۃ الحجرات آیت نمبر 14. اب اس ایک آیت کریمہ میں ایمان بھی ہے آمنا، اور اسلام بھی ہے اسلمنا. اس مطلب دونوں ایک چیز نہیں ہے. اعراب نے، اعراب وہ بدو ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں اور پھر اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو انہوں نے شروع میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے کے آئے ہیں. جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، قل لم تؤمنوا، کہنے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لم تؤمنوا، ابھی تم لوگ ایمان نہیں لے کے آئے. ولیکن قولوا اسلمنا, ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہو اسلمنا, ہم اسلام لائے ہیں. اسلام ہے, پھر اسلام میں ترقی ہے, اور اسلام کی ترقی ایمان ہے, پھر ایمان میں بھی ترقی ہے, اور ایمان کی ترقی احسان ہے. یہ تین مراتب دین اسلام کی. پھر شیخ صاحب نے, اگر آپ دیکھتے ہیں کتاب میں, یہ تین سرکلز, ایک درمیان میں سرکل ہے, دوسرا سرکل اس سے باہر ہے, تیسرا سرکل اس سے باہر ہے. جو درمیان میں اس میں لکھا ہے الاحسان, جو اس سے باہر ہے اس میں لکھا ہے الایمان, جو سب سے باہر اس میں لکھا ہے الاسلام. اس سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں عمومیت و شمولیت زیادہ ہے, اس کے بعد پھر ایمان میں زیادہ خصوصیت, ایمان زیادہ خاص ہے اسلام سے, اور سب سے زیادہ خصوصیت احسان کی, ایمان سے زیادہ خاص احسان ہے. اچھا, کوئی شخص اسلام سے ایمان تک, پھر ایمان سے احسان سے کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ایک طریقہ ہے اس کا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ قاعدہ یاد رکھیں, تقوی سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. جتنی تقوی زیادہ ہوگا اتنی ایمان زیادہ ہوگا, اور اتنی احسان قریب ہوگا. یہ طریقہ ہے, آسان سا فارمولہ ہے, مشکل ہے. اسلام کی ترقی کے لیے, ایمان کی ترقی کے لیے, ایکسلنسی تک پہنچنے کے لیے, احسان تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ تقویٰ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ یا الذین آمنوا, پھر تقویٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور خصوصی طور پر جب خطبۃ الحاجہ میں جمعہ کے دن مسنون ہے کہ خطبے جمعہ کے خطبے کا آغاز خطبۃ الحاجہ سے کیا جائے. تین آیتیں ہیں, تینوں میں یکسانیت کیا ہے؟ سبحان اللہ, تقویٰ ہے, تینوں میں تقویٰ ہے, تقویٰ کا حکم ہے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یا ایها الناس اتقوا ربکم, الى آخر الآیہ, سورۃ النساء کی آیت. تیسری آیت میں سورۃ الاحزاب کی آیت میں یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, الى آخر الآیہ. یا الذین آمنوا میں بھی تقویٰ کا حکم ہے, یا ایها الناس میں بھی تقویٰ کا حکم ہے. سبحان اللہ, کیا پیغام ہے؟ تقویٰ سے ایمان میں تقویت ہوتی ہے, یہ قاعدہ ہے, اور جتنی ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی احسان کے قریب مسلمان چلا جاتا ہے. الغرض جیسا فرماتے ہیں کہ یہ تین مراتب اسلام کے, اسلام, ایمان اور احسان, اور یہ تین جو سرکلز ہیں یہ مراتب الدین ہیں. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ہوا کیا؟ الایمان کیا ہے؟ بضع وسبعون شعبۃ فاعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان, معروف متفق علیہ حدیث, وہ لفظ مسلم کا لفظ ہے. تعلیق میں شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان بضع وسبعون شعبہ, 70 سے زیادہ حصے ہیں, شعبے ہیں, اور بعض روایات میں بضع وستون بھی آیا ہے. فاعلاها قول لا الہ الا اللہ, یعنی ان شعبے کے سب سے بلند حصہ اور شعبہ جو ہے وہ ہے قول لا الہ الا اللہ, کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جس سے کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے, بندہ اسی کلمے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے. یہ وہی کلمہ ہے جس سے کوئی شخص اپنی جان, اپنا مال محفوظ کر لیتا ہے. اور یہ جو شعبے ہیں یہ متردد ہیں, اعلیٰ سے ادناہ, سب سے بلند بھی ہے سب سے پست بھی ہے, اس کے بیچ میں اور بھی بہت سارے شعبے ہیں. اچھا, تو منہا شیخ صاحب فرماتے ہیں میں سے بعض ایسے شعبے ہیں جو دوسروں سے زیادہ اجر رکھتے ہیں, ایمان کے شعبے ایمان کے حصے برابر نہیں ہیں, بعض حصوں، ایمان کے بعد حصوں کا اجر جب اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اس کا اجر دوسروں سے زیادہ ہے، بعض سے زیادہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، منیحۃ الشاہ. منیحۃ الشاہ کیا ہے؟ کہ بکری کو وقتی طور پر اس کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کو دینا، یہ منیحۃ الشاہ ہے. اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 40 ایسی خصلتیں ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فٹ نوٹ پہ لکھا ہے، 40 خصلتیں ایسی ہیں جن کا بلند ترین خصلت، جن کی بلند ترین خصلت منیحۃ العنز ہے، کہ بکری کو وقتی طور پر کسی کے فائدے کے لیے دینا. کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جن میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے وہ کرتا ہے اور اس یقین کے ساتھ اس پہ عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے جنت میں داخل ہونے کا، تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہو ہی جاتا ہے. یعنی اس مراد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو قابل اجر و ثواب ہیں، ان میں سے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو اپنی بکری دے دیتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تو اسے واپس لے لیتا ہے، تو جتنی دیر تک اس کا یہ بکری اس مسلمان بھائی کے گھر میں ہوگی وہ فائدہ اٹھاتا رہے گا، اس لیے اس کے لیے صدقہ ہے سبحان اللہ، اور نیک عمل ہے. اگر وہ ایسا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا. نیت، اخلاص اور یقین ہے. یقین کی چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یہ بھی اجر والی بات ہے. سب سے صدقے کی بات آئی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں سب سے عظیم اجر کے اعتبار سے صدقہ کیا ہے؟ پانی. بارک اللہ. دلیل کیا ہے سنیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں صدقے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ پانی کے صدقے میں ہے. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ای الصدقۃ اعجب الیک، آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال الماء، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی، پانی سب سے عظیم صدقہ ہے. اور دوسری روایت میں سیدنا سعد عرض کرتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے وہ وفات پا گئی ہیں، تو سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو اپنی ماں کی طرف سے کر سکتا ہوں؟ قال الماء، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی فرمایا تو سیدنا سعد نے اپنی ماں کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ پانی جو ہے زندگی ہے، زندگی کا دوسرا نام پانی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز پانی سے زندہ ہے سبحان اللہ. اور آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں اس تمدن اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی بعض ایسے شہر اور ایسے گاؤں موجود ہیں جہاں پر لوگوں کو پانی کی بہت قلت کی وجہ سے کافی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تو اس کے لیے اگر کنواں ان کے لیے اگر کنواں کھدوایا جائے اور پانی میسر کیا جائے تو صدقات میں سے بہت ہی عظیم صدقے میں سے ہے. اور انہی اچھے اعمال جو ایمان کے حصے ہیں، شعبے ہیں، جو کم سے کم درجہ ہے، وہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص راستے میں چل رہا تھا، اس نے درخت کی ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی راستے میں، تو اس نے اسے اس راستے سے اٹھا کے ہٹا دیا. فشکر اللہ له فغفر له, اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی, اسی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر, یہ متفق علیہ حدیث ہے. یعنی اس شخص کا اس مضر چیز کو دیکھنا, رک جانا, جھکنا, اٹھانا, تھوڑا چل کے اسے دور کر دینا, کتنی دیر لگی ہے, کتنی بڑا عمل ہے. دیکھنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم راستے میں چلتے جاتے ہیں, کئی ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہم بہت بڑا عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کا حصہ ہے, شعبت میں شعبے, اگرچہ سب سے کم حصہ بھی ہے, سب سے پست حصہ بھی ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے, شکور ہے, شاکر ہے, علیم بھی ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ اس بندے نے کس نیت سے یہ عمل کیا ہے اور کیوں کیا ہے, کیا ملا ہے. فَشَكَرَ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ, اس کی مغفرت اس چھوٹے سے عمل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. سبحان اللہ, اس لیے کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھے. قاعدہ کیا ہے؟ کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھے. کیوں؟ کیونکہ سارے کے سارے صالح اعمال کیا ہیں؟ ایمان کے حصوں میں سے ہیں, شعب الایمان. اور پانی کے تعلق سے تیسری حدیث جو معروف و مشہور حدیث, متفق علیہ حدیث, اس مشہور بغی اور بدکار بن اسرائیل میں سے بدکار عورت کا قصہ, جب ایک راستے سے ویرانے سے چل رہی تھی, اس نے کتا دیکھا جو شدید پیاس میں تڑپ رہا تھا, وہ بھی پیاسی تھی. کنواں دیکھا, اس کنویں کے قریب کتا بھی دیکھا, کتا شدید کربر تکلیف کی حالت میں ہے, اس نے تو پانی پی لیا. اب کتے کو اس نے دیکھ لیا, یہ بھی ایک جان ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے زندہ چیز ہے, مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے, کوئی برتن بھی نہیں ہے ہاتھ میں, اسے تو پانی پی لیا. اب اس کو پانی کیسے پلائے؟ دل میں رحم آ گیا, کتے پہ ترس آ گیا, اپنا موزہ اتارا. وہ موزہ کس چیز سے بڑا ہوتا ہے؟ چمڑے سے بڑا ہوتا ہے, جلد سے بڑا ہوتا ہے. اور جلد کا سب سے بڑا دشمن کیا ہوتا ہے؟ جو اسے ختم کر دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے, پانی ہوتا ہے. تو اس نے جوتا اتارا اور اس موزے جوتے میں پانی ڈالا اور اس کتے کو پلا دیا. اس نے ابھی سفر بھی کرنا ہے, اب پیدل بھی چلنا ہے. دیکھ, عمل دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے, ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے, شکل و صورت نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ ہماری. سبحان اللہ, یہ عورت جہنم کے قریب تھی اپنے بدکاروں کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے. ایک چھوٹے سے عمل نے, میں چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے چھوٹا ہے, ہمیں عمل چھوٹے لگتے ہیں. کتا بلی کیا قیمت رکھتے ہیں ہماری زندگی میں؟ یہ پرندے, کتے, بلیاں کیا ہے, کوئی قیمت رکھتے ہماری زندگی میں؟ اس لیے میں چھوٹا کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ چھوٹے عمل نہیں ہیں واللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایمان کے حصوں میں سے ہیں. کتے نے پانی پی لیا اور وہ چل گئی. آج اس کے ساتھ کیا ہوا کوئی پتہ نہیں حدیث میں, جو اس کا رب ہی جانتا اس کے ساتھ کیا ہوا, لیکن اس کا جوتا پھٹ گیا. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, پانی نے خراب کر دیا اسے. اللہ تعالیٰ نے اس بغی کی, اس بدکار عورت کی مغفرت کر دی ایک کتے کو پانی پلانے سے. واللہ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں دین کے نام پر. واللہ ایسے حدیثیں کئی مرتبہ پڑھی ہیں, بلی والی حدیث, ایک عورت جہنم میں بلی کی وجہ سے گئی. کیوں گئی جہنم میں بلی کی وجہ سے؟ اس کو قید کر دیا, نہ کچھ کھانے کو دیا, نہ کچھ پینے کو دیا, وہ بلی تڑپ تڑپ کے مر گئی. اور یہ عورت اس بلی کی پر ظلم کرنے کی وجہ سے, اگرچہ اس نے قتل شاید نہ کرنا چاہا, انجانے میں ہوا، کچھ بھی ہو، لیکن ظلم تو ہوا نا بلی پر، بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئی. پورے مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں دین کے نام پہ، کہتے ہیں جنت مل گئی، خودکشی ہوتی ہے، الگ گناہ ہے، اکبر الکبائر خودکشی جو ہے. دوسروں کو، مسلمانوں کو قتل کرنا اکبر الکبائر ہے. مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، مسلمان رعب پیدا کرنا، ڈر پیدا کرنا، کتنے گناہ ہیں، واللہ ایک نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ 70 ہو رہے استقبال کے لیے تیار ہے. یہ کون سی جنت ہے، یہ کون سی پوری ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. شیخ صاحب فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے، جس نے بھی ایمان کے کسی شعبے میں سے، کسی شعبے پہ عمل کیا ہے، مخلصا للہ فیہ، بات اصل یہ ہے، اخلاص لازمی ہے، اخلاص کے ساتھ، تو اس نے یہ اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، اور اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وارکان ہو ستہ، یہ مختصر سا رسالہ ہے، یہاں پر ایمان کی تعریف نہیں ہے، مبتدین کے لیے رسالہ ہے. تو تعریف الایمان جیسے کہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کئی دروس میں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان، ان پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے تفصیلا، اور تین چیزوں کا مجموعہ ہے اجمالا. قول باللسان زبان کا قول ہے، تصدیق بالجنان دل سے یقین ہے، تصدیق ہے، عمل بالارکان جسم سے عمل ہے، یزید بالطاعہ فرمبرداری سے بڑھتا ہے، وینقص بالعصیان اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. دلیل اس تعریف کی یہی حدیث جو ابھی گزر چکی ہے، الایمان بضع و ستون وفی روایت بضع و سبعون شعبہ، اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. شرم و حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ہے، شرم و حیا دل کا عمل ہے، تصدیق بالجنان، قول لا الہ الا اللہ قول ہے زبان سے دل کے تصدیق کے ساتھ، زبان کا قول بھی آ گیا ہے، قول باللسان، عمل بالارکان اماتۃ الاذى عن الطریق، راہ سے مضر چیز کو ہٹا دینا جسم کے عمل سے ہوتا ہے. تو ایمان ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. جتنی یہ 70 شعبے یا حصے ایمان کے یا 60 ہیں، کسی کی شخص کے اندر جتنی حصے بڑھتے جاتے ہیں اتنی ایمان بڑھتا جاتا ہے، جس کی اندر یہ حصے کم ہوتے ہیں اس کا ایمان کم ہوتا ہے. پھر شیخ الاسلام فرماتے ہیں ارکان و ستہ، ایمان کے ارکان 6 ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. والدلیل على هذه الارکان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية سورة البقرة آية نمبر 177. ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر سورة القمر آية نمبر 49. تعلیق میں فضلۃ الشیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام کا یہ فرمان ارکان و ستہ، یعنی ایمان کے ستون 6 ہیں، جیسے کہ سید جبریل علیہ السلام کے حدیث میں آیا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان نمبر پانچ، یوم آخر قیامت کے دن پر ایمان نمبر چھ، تقدیر پر ایمان اچھی ہو یا بری ہو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان شامل ہے، شیخ صفر فرماتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، سورۃ ابراہیم آیت نمبر دس الی آخر الآیہ۔ وقال تعالیٰ اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تھامتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، کس چیز سے؟ کہ وہ زائل ہو جائے۔ وَلَئِن زَالَتَا اور اگر یہ زائل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ان امسکہم من احد من بعد، کون ہے وہ ذات جو انہیں تھام سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد؟ الی آخر الآیہ سورۃ فاطر آیت نمبر 41۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، کس چیز کو شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ثانیا دوسری نمبر پہ الایمان بتوحیده بالالوہیہ، توحید الوہیت پر ایمان۔ توحید الوہیت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں ہے۔ اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی اس میں تصرف کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اور وہی خوشبختی بدبختی عطا فرماتا ہے، اور وہی دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے، اور وہی فقیر بھی کرتا ہے اور امیر بھی بناتا ہے، وہی بیماری بھی دیتا ہے اور صحت بھی دیتا ہے، وہی زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے امور اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہر بندے کی واپسی اسی کی طرف ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ثالثا الایمان باسماء وصفات، اللہ تعالیٰ کے حمک اللہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہ ہو۔ قدرت کاملہ سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز پر قادر ہے، اور حکمت بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ سمیع اور بصیر ہے، خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے، وہ حکیم ہے، خوب حکمت والا ہے، جس کی حکمت نے عقلوں کو حیران و پریشان کر عاجز کر دیا۔ لطیف بعبادہ، اپنے بندے سے لطف فرماتا ہے۔ تو ہمارے پر واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صفات کمال، صفات عالیہ سے وصف کریں، اور انہی ناموں سے پکاریں جو اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے، جو پیارے نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ کیونکہ اسماء و صفات توقیفی ہیں، بغیر دلیل کے جائز نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بھی نام یا صفت اللہ تعالیٰ کی ایجاد کرے۔ اور یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے۔ اسماء و صفات کے باب میں شیخ صاحب نے تھوڑی سی مختصر سی چند اہم باتیں بھی بیان فرمائی ہے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنے خلق سے جدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے۔ اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں، تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے، الی السماء الدنیا، دنیاوی آسمان کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفر فاغفر لہ، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول فرماؤں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا فرماؤں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے بس میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، ہر رات میں، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کے، اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، نازل ہوتے ہیں الی السماء الدنیا، کیسے اللہ اعلم کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، اور نزول کا کیا معنی ہے؟ من اعلی الی اسفل، اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے، یہ معنی ہے. کیسے اللہ اعلم کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اب پیغام تو دیکھیں ذرا، ہمارا ایمان ہے کہ یہ سچ حقیقت ہے، یہ ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہے وہ کیا ہے؟ جو ایمان لائے گا اس پہ اس انعام سے بھی فائدہ اٹھائے گا، اور جس کا ایمان نہیں ہے وہ اس انعام سے بھی محروم ہے. سبحان اللہ. تین چیزیں، ہم میں سے کون ہے جو اب رب کو پکارتا نہیں ہے؟ دعا سب کرتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم میں سے کون ہے جو نہیں مانگتا؟ سب مانگتے ہیں کہ نہیں؟ رب سے سب مانگتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جس کو مغفرت کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ جل شانہ اعلان ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں؟ کوئی ہوئے جو مجھ سے کچھ لینا چاہتا ہے میں اسے دوں؟ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرتا ہے مجھ سے تاکہ میں اسے مغفرت کر دوں؟ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، یا تو نافرمانی میں ڈوبے ہوتے ہیں، موبائل لیپ ٹاپ ہاتھ میں ہوتے ہیں لگے رہتے ہیں، یا سو رہے ہوتے ہیں خراٹے مار رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بہت کم پیارے بندے ہیں جو اس وقت کی اہمیت کو جان کر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، صلاۃ اللیل میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے رہتے ہیں، اور مغفرت بھی طلب کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. شاہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے یہ بھی ایمان میں ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، دوسرے چہروں جیسا نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھوں جیسا نہیں، اللہ تعالیٰ کا صفات کاملہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کاملہ ہے. ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان سب پہ ایمان لے کے آئیں اور ان کے معنی کو جان لیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا، صرف لفظ پر ایمان نہیں ہے، معنی کے ساتھ ہمارا ایمان ہے، اور جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ناموں پہ اور ان صفات، ان پیارے ناموں پر اور ان کامل صفات پر ہمارا ایمان ہے. کہ لفظ جو ہے اس پر بھی ایمان ہے، معنی جو ہے اس پر بھی ایمان ہے، کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پر نہیں جانتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اور دو ہاتھ ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کیسا ہے. اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اور دو ہاتھ ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، کیسا ہے اللہ اعلم، ہم یہ نہیں جانتے. قال مالک، امام مالک کا مشہور قول پھر شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، جس نے یہ سوال کیا امام مالک سے، کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تو ہے لیکن کیف استوى، کیسا مستوی ہے؟ امام مالک کا معروف قصہ ہے، غصے میں آئے اور فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والجحود به کفر. یا والجحود به کفر. استواء معلوم ہے، کیفیت مجهول ہے، ایمان اس پر لانا واجب ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں اس کا ریفرنس کیا ہے؟ امام مالک کا معروف قول ہے اور اکثر کتابوں میں اس کا ذکر ہے، ریفرنس نوٹ کر لیں، فٹ نوٹ پہ لکھا ہے، اور طلاب علم سے میں گزارش کرتا ہوں اس کو ان کو یاد کر لیں، سات ریفرنسز ہیں یاد کر لیں. نمبر ایک، اسماء و صفات بیہقی کی، اسماء و صفات امام بیہقی کی، صفحہ نمبر 516، حافظ بن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں 516 دوسرے حافظ بن حجر عسقلانی فتح الباری میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 406 اور 407 406 and 407 اور یہ فرمایا کہ اس کا اسناد جید ہے. حافظ بن حجر فرماتے ہیں اس کا اسناد جید یعنی صحیح سند ہے. نمبر 3 امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں صفحہ نمبر 644 میں بیان کیا ہے. نمبر 4 ابو عثمان الصابونی فی عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث یہ کتاب کا نام ہے. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 رسائل منیریہ میں بھی اس کا ذکر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ابو نعیم حلیہ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 325 وہ نمبر 7 نمبر 6 امام دارمی مشہور کتاب الرد علی الجہمیہ صفحہ نمبر 27 جہمیوں کا رد. بعض لوگ کہتے ہیں یار کیوں رد کرتے ہو تہلے بدعت کے, بس کرو تمہارا کام ہی رد کرنا ہے. یہ دیکھیں ذرا کتابیں دیکھیں سلف کی. امام دارمی کی معروف مشہور کتاب ہے, کتاب کا نام کیا ہے؟ رد علی الجہمیہ. کتاب کا نام ہے رد علی الجہمیہ ہے صفحہ نمبر 27. اور ساتویں نمبر پہ امام ذہبی علوم میں صفحہ نمبر 103 یہ 7 ریفرنسز ہیں امام مالک کی. ایک ہی یاد کر لو کافی, لیکن طالب علم کو چاہیے کہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بھول جائے دوسرا تو ذہن میں کھڑا ہونا ہے. سبحان اللہ. حافظ بن حجر کا قول کہ اسناد وجہ فتح الباری میں میرے خیال یہی کافی اگر اس کو یاد کر لیں. فتح الباری میں جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں حافظ بن حجر نے حکم بھی لگایا ہے کہ اس کا اسناد جید ہے صحیح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ ایمان, اللہ تعالیٰ پر ایمان ان تین چیزوں کو شامل ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ موجود ہے, نمبر 2 اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, معبود برحق ہے, نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان. میرا ایک سوال ہے, یوں نہیں لگتا کہ ایک چیز رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان تین چیزوں سے ہوتا ہے یا چار چیزوں سے ہوتا ہے؟ جی میں ابھی پوچھنا تھا, آپ نے پہلے جواب دیا. دوبارہ کر لو, دوبارہ کہیں. توحید وجود میں نہیں, وجود الگ ہے. کون بتائے گا؟ کیا شیخ صاحب بھول گئے؟ نہیں بھولے نہیں شیخ صاحب. شیخ صاحب نے چار ہی کا ذکر کیا ہے, ذکر چار کا ہے, ابھی بتاتا ہوں میں, لیکن بتایا تین ہے کیونکہ ان تینوں میں سے ایک میں دو ہے. میں نے ہنٹ دے دیا کس میں. بارک اللہ فیک. توحید الوہیت میں ربوبیت شامل ہے. اچھا دلالت الالفاظ پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا, ذرا رکتے ہیں, علمی بات ہے, تھوڑی سی ذرا غور سے سنیں. الفاظوں کی دلالت تین طریقے سے ہوتی ہے, دلالت مطابقہ کہ دو مختلف لفظ ہیں لیکن معنی ایک مطابقت ہے, دلالت تضمن کہ ایک دوسرے کے اندر شامل ہے, دلالت الزام کہ ایک کی وجہ سے دوسرا لازمی ہے, اگر ایک ہے تو دوسرا لازمی ہوگا. ٹھیک, دیکھیں توحید میں یہ تین چیزیں کیسے موجود ہیں. توحید کی تینوں قسموں میں موجود ہے سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور اسماء و صفات یہ کیا ہے؟ مطابق, مطابقہ ہے کہ نہیں؟ اللہ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز، الجبار، المتکبر الى آخری، جد اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ایک ہی ذات کے نام ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ الرحمن یہ کیا ہے؟ دلالت مطابقہ ہے، یعنی الرحمن وہی ذات ہے جو الرحیم ہے، دو الگ ذاتیں نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی ذاتیں ہیں؟ ایک ہے. عجب بات ہے کہ کرسچن کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ٹرینیٹی موجود ہے. ٹرینیٹی ان کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے کہ تمہارے قرآن میں موجود ہے. کہاں پہ؟ کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کیسے؟ کہتے اللہ ایک، الرحمن دوسرا، الرحیم تیسرا. جہالت کی، جہل مرکب کی انتہا دیکھے. تمہیں کس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ٹرینیٹی ہے؟ یہ تمہاری فاسد عقل کا نتیجہ ہے. کسی ایک مسلمان نے کہا ہے؟ نہیں کہا، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی ذات ہے، تین نہیں ہے. دلالت کیا ہے؟ مطابقہ. اچھا، توحید الوہیت، اللہ تعالی واحد سچا معبود ہے. اچھا، اس سے پہلے توحید ربوبیت کو لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے. ٹھیک، قرآن مجید کے سیاق و سباق میں دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد توحید الوہیت کا ذکر کرتا ہے کئی جگہوں پر. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الی آخر الآیہ والذی من قبلکم. اچھا، اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے. کیوں ایک رب کی عبادت کرو؟ کیونکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو جس نے پیدا کیا وہ عبادت مستحق ہے کہ نہیں؟ مطلب جو توحید ربوبیت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازمی ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے. یہ کیا، کون سی دلالت ہے؟ الزام. توحید ربوبیت پر جو ایمان لے کے آتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ توحید الوہیت پر بھی ایمان لے کے آئے. ابو جہل ابو لہب سے کیا غلطی ہوئی؟ ربوبیت ایمان تو تھا، اب ان پر لازم تھا الوہیت پر ایمان لے کے آئے. جب الوہیت پر ایمان نہیں لے تو ربوبیت بھی ان کا کام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اوپر لازم تھا کہ الوہیت پر ایمان لے کے آئے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے تین چیزوں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے. چوتھی چیز توحید ربوبیت کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بھول گئے کیا؟ نہیں، بھولے نہیں ہیں. کیسے؟ اس میں کس میں شامل ہیں؟ توحید الوہیت. توحید الوہیت دلالت التضمن. تضمن سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک دوسرے کے اندر شامل ہے. کیا، کس میں شامل ہے؟ جو شخص ایمان لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، عبادت کی وحدانیت، توحید عبود، توحید الوہیت پر، توحید عبادت پر، اب یقیناً وہ ایمان لا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. جو شخص یہ ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اب اس کے اس ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہو چکی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد سچا رب مان چکا ہے. کون سی دلالت ہے یہ؟ دلالت تضمن. دلالت الفاظ تین طریقے کی ہے، دلالت مطابقہ، اللہ الرحمن الرحیم، توحید اسماء و صفات، دلالت مطابقہ ہے. دلالت تضمن توحید الوہیت متضمن ہے، شامل توحید ربوبیت کو. دلالت الالزام توحید ربوبیت لازم کرتا ہے توحید الوہیت پر. واضح ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں لاتا تو کافر ہے. ثبوت کیا ہے؟ مشرکین عرب سارے. واضح ہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ توحید الوہیت جو ہے، توحید ربوبیت جو ہے وہ شامل توحید الوہیت کو، الٹا کہا تو غلط کہا. جو فاضل شخص ہے جس نے بھی کہا ہے تو اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ اگر وہ سچا ہوتا تو ابو جہل ابو لہب کا قصور کیا تھا؟ مطالبہ پھر کس چیز کا تھا ان سے؟ واحد رب تو مان چکے تھے نا. اصل جھگڑا ہر رسول کا اپنی قوم سے جھگڑا کیا تھا؟ اچھا، کسی رسول نے یہ حکم دیا کہ ایک رب کو مانو؟ کسی رسول نے کہا؟ رسول کیا دعوت، کیا کیا پیغام لے کے اپنے رب سے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، دیکھ لیں سورۃ ہود میں، دیکھ لیں واضح الفاظ ہے، سورۃ اعراف میں دیکھ لیں واضح الفاظ ہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کو لطالت، کوئی تمہارا سچا معبود ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو توحید ربوبیت ایمان لے کے آتا ہے اب وہ موحد بھی ہو چکا ہے توحید الوہیت میں، غلط ہے. ہاں جو توحید الوہیت پر ایمان لے کے آیا ہے اب وہ توحید ربوبیت پر ایمان لازمن حقیقتا لے کے آیا ہے، واضح ہے الحمدللہ. پھر ایسا فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر فرشتوں پر ایمان ہے، ہمارا واجب ہے کہ ہم سب فرشتوں پر ایمان لے کے آئیں، اور ان میں سے حملۃ العرش بھی ہیں ان فرشتوں میں سے، اور وہ فرشتے جو ہیں جو عرش کے ارد گرد ہیں، اور سب سے زیادہ قریب فرشتہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور میکائیل اور اسرافیل اور ملک الموت اور خازن النار و خازن الجنہ، یہ پانچ فرشتے جو ہیں، چھ فرشتے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہیں. خازن النار کو مالک کہتے ہیں جہنم کا داروغہ ہے، اور خازن الجنہ کو رضوان کہتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ رضوان کی روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، اللہ اعلم. اگرچہ معروف ہے کہ جنت کا جو خازن ہے اس کا نام رضوان ہے، معروف بات ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے. اور شیخ صاحب فرما، شیخ احمد رجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ احمد رجمی نے ذکر کیا ہے، میں اس لیے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے شیخ صاحب کے علاوہ، اگرچہ یہ بات معروف اور مشہور ہے. جہنم کے داروغوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کے لیے پیدا کیا ہے، وہ نہ ہنستے ہیں نہ رحم کرتے ہیں، اور جو جنت والے ہیں وہ ان کے برعکس ہیں. اور فرشتے بہت زیادہ ہیں تعداد میں، فرشتے پر ایمان سے یہ بھی ایک چیز شامل ہے، فرشتے تعداد میں بہت زیادہ ہیں، صرف اللہ تعالیٰ جانتا کتنے تعداد ہے. اس کی دلیل میں بیت المعمور جو آسمان کا کعبہ ہے، اسی کعبے کے اوپر ہے سمت میں، جبریل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، اور ایک روایت میں یصلون نماز پڑھتے ہیں اس گھر کے اندر، اور واپس دوبارہ تا قیامت ان کی باری نہیں آتی، روزانہ 70,000 فرشتہ اور تا قیامت ان کی باری نہیں آتی. متفق علیہ حدیث ہے. اور کئی اور روایات میں بھی آیا ہے جس میں فرشتوں کی کثرت تعداد کا ثبوت ملتا ہے. جیسا فرماتے ہیں ہمیں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لے کے آئیں، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، جن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کو بھی نہیں دیکھ سکتے. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے جن کے نام ہم جانتے ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، جن کے نام ہم نہیں جانتے ہمارا ان پر بھی ایمان ہے، جن کے نام معروف ہیں اس میں سے تورات ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی، زبور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی، صحف ابراہیم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ہر رسول کو کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان ہے ہمارا، اور ہر رسول نے توحید کا حکم دیا ہے، یعنی ہر اس کتاب میں توحید کا پیغام ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس فرشتے اس نبی کو کہ اپنی امت تک پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا تک پہنچا دے. اور ہر رسول نے اپنی امت کو شرک سے ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لئن اشركت لاحبطن عمرك ولتكونن من الخاسرين، یعنی جب نبی کو یہ حکم دیا ہے اور نبی کے لیے یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل کارت کر دوں. اسے کیا پیغام ملتا ہے کہ شرک کتنی بڑے خطرناک گناہ ہے کہ اگر نبی سے بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا عمل بھی اکارت کر دے. سبحان اللہ، اگرچہ نبی الا ممکن ہے، وحی نازل ہوتی ہے اور نبی وحی سے معصوم ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں ان سے شرک ہو سکتا ہے، ان سے کیونکہ گناہ ہو سکتے ہیں, شرک بھی ہو سکتا ہے, تو ہمیشہ شرک سے خبردار رہنا چاہیے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمارے پر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالی کتابوں پر جو رسول پر نازل ہوئی ہیں اجمالاً و تفصیلاً ایمان لے کے آئیں, اور جو ہمارا قرآن ہے اس پر تفصیلاً ایمان لے کے آئیں. چوتھے نمبر پہ رسولوں پر ایمان, اور اس سے مراد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر رسول پر ایمان لے کے آتے ہیں, چاہے جن کا ذکر ہوا ہے تعین کے ساتھ ہے, جن کا ذکر نہیں ہوا, یعنی بعض کے نام ہیں, سب کے نام تو نہیں ہیں قرآن سنت میں. اور ہم اس رسول کی, ہر رسول کی رسالت وہ اجمالی طور پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں, اور جن کا ذکر نہیں کیا گیا ہے ہم ان پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بشریت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے, اور ہر رسول اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے. سب سے پہلا رسول نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے, اور سب سے آخری ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پانچویں نمبر پر آخرت پر ایمان, جیسا فرماتے ہیں آخرت کے دن سے مراد یہ وہ دن جس کے بعد کوئی دن نہیں ہے, اور یہ وہ دن ہے جس کے وقت جو 50,000 سال کے برابر کا ہے, یہ وہ دن ہے جس میں ہر نفس جدال کرے گی اپنے نفس کے لیے, یہ وہ دن ہے جس میں ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا دی جائے گی. مومنوں کے لیے جنت ہے, کافروں کے لیے جہنم ہے, اللہ تعالیٰ کی پناہ. اور ہمارا ایمان ہے جنت اور دوزخ پر, اور ان میں سے جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بند محسنین کے لیے ہے, اور جہنم جو ہے وہ نافرمانوں کے لیے ہے. چھٹے نمبر پر تقدیر پر ایمان, اچھی ہو بری ہو, جیسا فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تقدیر سے ہے, اور اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے سارے تقدیر کو. اور یہ بھی جان لیا اللہ تعالیٰ نے کون خوشبخت ہے کون بدبخت ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سزا بھی دیتا ہے کیونکہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی ہے, اور غی کو اور برائی کے راستے کو رشد اور ہدایت کے راستے پر ترجیح دی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے ہم سب کو راشدین اور مہدین میں شامل فرمائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ الاسلام نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 77 کو دلیل بیان فرمایا ہے ارکان ایمان کی سوائے تقدیر پر ایمان کی. ليس البر ان تولوا وجوهكم المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر ملائكته ورايات. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الى اخر الايه. تو یہاں پر ارکان ایمان میں سے پانچ رکن ہے, من آمن باللہ یہ ایک ہے, والیوم الآخر دوسرا, والملائکتی تیسرا, والکتابی چوتھا, والنبیین پانچواں. ایک رکن رہ گئے تقدیر پر ایمان. شیخ صاحب فرماتے ہیں تقدیر پر ایمان کی دلیل شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے سورۃ القمر کے آیت نمبر 39 بیان فرمائی ہے, ان کل شیء خلقناه بقدر, ہم نے ہر چیز کو مقرر تقدیر پر ہی پیدا کی ہے. کیا ٹائم ہوا ہے؟ 8:10 اور زیادہ نہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں المرتبۃ الثالثۃ الاحسان, تیسرا مرتبہ احسان کا ہے. رکن واحد ایک رکن ہے, وہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, والدلیل قوله تعالی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, سورۃ النحل آیت نمبر 128. وقوله وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انه هو السمیع العلیم, سورۃ الشعراء آیت نمبر 217-220 217-220. وقوله ارشاد باری تعالی وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إلى آخر الآية, سورة يونس آية نمبر 61. تعليق میں شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس سے پہلے ہم اسلام کی شرح ارکان کے ساتھ کر چکے ہیں اور ایمان کے مرتبے کے بھی ارکان کے ساتھ کر چکے ہیں, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اسلام کا مرتبہ زیادہ عموم رکھتا ہے اور پھر ایمان کا مرتبہ جو ہے اس سے زیادہ خصوصیت رکھتا ہے, اور جب اسلام اور ایمان ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مقصود اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام عمل ظاہرہ اور ایمان جو ہے وہ باطنی عقائد ہیں, اور احسان جو سب سے بڑا اور بلند مرتبہ ہے وہ سب سے افضل مرتبہ ہے. اور احسان لغت میں دو معنی, احسان کی لغت میں دو معنی ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں. پہلا معنی ہے اتقان کا, اتقان شے کہ آپ کسی چیز کو متقن کر دیں, جس میں ہم ایکسلنسی کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص عبادت میں اپنے رب کی عبادت اتقان کے ساتھ کرے بہترین طریقے سے, جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے, کیونکہ احسان میں حق ادا کیا جاتا ہے. عبادت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص سے. یہ دو شرطیں ہیں, ان شرطوں پہ عمل کریں گے, اور اتباع جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اخلاص کے ساتھ اتنی ہی اتقان ہوگا. یہاں تک کہ جو ایمان بالغیب ہے وہ ایمان بالشہادہ کے برابر ہو جائے. یہ بہت اہم بات ہے. اصل مقصد احسان کا یہ ہے کہ اتنی زیادہ ایمان مضبوط ہو جائے اور عبادت اتنی مضبوط ہو جائے, اتقان اتنی زیادہ ہو جائے کہ جو ایمان بالغیب ہے وہ ایمان بالشہادہ کے برابر ہو جائے. اللہ تبارک ایمان ہے نا ہمارا, رسولوں پر بھی ایمان ہے, کتابوں پر بھی ایمان ہے, ہم اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے, کسی کبھی فرشتے کو دیکھا نہیں ہم نے, ہمارا ایمان ہے. جنت کو دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے, یہ ایمان بالغیب ہے. اتنی زیادہ ایمان مضبوط ہو جائے, احسان کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو علم غیب ہے گوئے کا آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, اتنی یقین ہو چکا ہے, اتنی زیادہ مضبوط یقین ہو چکا ہے. جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں, کوئی شخص جو سورج کو نہ جانتا ہو, سب جانتے ہیں نا, دیکھا بھی ہے, اتنی زیادہ یقین کے ساتھ جیسے سورج چمک رہا ہے میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے, میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا خالق ہے, واحد سچا معبود ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام و صفات الکمال ہے, یہ ایمان بالغیب تھا. اب اتنی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ جیسے کہ سورج نظر آ رہا مجھے, میرا ایمان ایسے ہی اللہ تعالیٰ پر. ابھی ایمان بالغیب جو تھا کہاں چلا گیا ہے؟ جیسا گویا کہ امام بشہادہ ہو رہا ہے. اس لیے جیسا فرماتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تفسیر میں, ان تعبد اللہ کانک تراہ, اس طرح سے گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, یہ کیا ہے؟ مشاہدہ ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھتا ہے. یہ دوسرا مرتبہ ہے, کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو, اس دنیا کو دیکھ نہیں سکتا. تو دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو, دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ دل میں ایسا یقین کرو کہ گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. یہ دل کے ایمان کے یقین کی بات ہو رہی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تعبد اللہ کانک تراہ, اس سے مراد یہ کہ دونوں مرتبہ سے بلند ترین مرتبہ ہے کہ ایمان بالغیب شہادہ کے برابر ہو جائے, اور یہی معنی کانک تراہ ہو, وہ کہ تم دیکھ رہے ہو. دوسرا اور اس کے دلیل حدیث میں سے معروف حدیث حدیث جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحیح مسلم میں, جس میں اسلام ایمان اور احسان کا سوال کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا ہے. اور اسلام کا دوسرا مرتبہ جو ہے جو اس سے کم ہے پہلے مرتبہ سے, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَوْا فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یعنی تم یہ عقیدہ اور یہ ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تمہارے عبادت میں, اور اپنے عبادت کو مضبوط کر لو, اس میں اتقان زیادہ پیدا کر لو. عبادت میں اتقان کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اتقان کرتے کرتے ایک مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے, اور اس کا جو ایمان بالغیب تھا ایمان بالشہادہ کے برابر ہو جاتا ہے. ہم کہ سب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, پھر گناہ بھی ہو جاتا ہے. خلل کی چیز میں ہے, اتقان میں خلل ہے ابھی, احسان نہیں ہے ابھی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے سے گناہ سے بھی ڈرتے ہیں, چھوٹا سا. یعنی میں ایک چھوٹے سے مثال, شب بن رفیع رحمہ اللہ جب آفس میں ہوتے تو چھوٹے پیپر ہی یوز ہوتے ہیں, تو دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک اپنی دراز میں رکھے ہوتے تھے, ایک ٹیبل پہ رکھا ہوتا تھا. جب کوئی پرسنل معاملہ ہوتا تو دراز نکال کے لکھ لیتے, جب کوئی آفس کا کام ہوتا تو سامنے پیپر رکھ لیتے. تو کہتا جی وہ یہ کیا ہے, اس پیپر کی کیا قیمت ہے؟ پرسنل کام کے لیے جس چھوٹا سا پیپر اپنے پیسوں سے خرید کے رکھتے تھے, اور جو آفس کا کام تھا جو جس میں وہ کرتے تھے وہ پیپر تھا جو ان کی طرف سے تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی پیپر بھی استعمال کرو, پینسلیں ٹوٹ رہی ہیں, پین ٹوٹ رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بجلی کا ہم خیال نہیں رکھتے, ایسی ہے نہیں ہے, چل رہے ہیں, ہم نے کون جیب سے بجلی کا بل دینا ہے؟ یہ احسان نہیں ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے. اس لیے احسان میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, اتنی زیادہ یقین ہو چکا ہے کہ گویا کہ یہ ڈر اب شہادہ میں ہو گیا ہے. اگر یہ مرتبہ نہیں ہے تو اس سے درد کم مرتبہ کیا ہے کہ عبادت جب کرو اس یقین کے ساتھ کرو کہ گویا تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو عبادت کیسے ہوگی, بہتر ہوگی کہ نہیں, اتقان اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ اس سے کم والا مرتبہ. تو احسان کے دو مرتبے ہیں سبحان اللہ, اور دونوں ایکسلنسی ہیں, کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. احسان کا پہلا معنی ہے, ٹھیک ہے, عبادت میں احسان, اس کی تفصیل یہ ہے, اس کے دو مرتبے ہیں. احسان کا دوسرا معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان. ایک الگ عبادت میں احسان, دوسرا اللہ تعالیٰ کے مخلوقات پہ احسان کرنا, بندوں پر احسان کرنا. کیسے؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے, ان کے ساتھ بھلائی کر کے, اور فقیر کو صدقہ دینا, مسکینوں کی مدد کرنا, جاہل کی تعلیم دینا, اور اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرنا, بشرط یہ کہ اس کی مصیبت جو ہے کسی پہ ظلم کی وجہ سے نہ ہو. اگر آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں, اس پہ جو مصیبت وہ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے, تو اس کا یہ کیا ہے, یہ احسان میں سے ہے. امر بالمعروف کرنا بھی احسان, نہی عن المنکر کرنا بھی اسی احسان کا حصہ, کلمۃ الطیبہ بھی احسان میں سے ہے, پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا, حسن سلوکی کرنا بھی احسان میں سے, سب معروف میں سے ہے. اس کے علاوہ بھی جس کے بہت سارے قسمیں ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں. اور جبریل علیہ السلام کی حدیث میں احسان کی تفسیر پہلے معنی سے کی گئی ہے, اور دوسرا معنی اس میں شامل ہے. جو اللہ کی عبادت میں احسان کرتا ہے تو اللہ کے بندوں مخلوقات پر بھی احسان کرنے والا ہوتا ہے. تو جو شخص صدقہ دیتا ہے اس یقین کے ساتھ اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تو وہ اس میں شامل ہے. صدقہ عبادت ہے, اور عبادت جب آپ اتقان کے ساتھ کرتے ہیں, ایکسلنسی کے ساتھ کرتے ہیں, جس میں اتباع, اخلاص اور اتباع بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے, یہ مراد ہے اس سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اجر اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ طلب کرتے ہیں تو یہ بھی احسان میں سے ہے. جب صبر کرتے ہیں کسی مصیبت پر اور آپ یقین ہوتا ہے کہ اجر اللہ تعالیٰ ہی دے گا, یہ بھی احسان میں سے ہے, یہ بھی اس میں داخل ہے. تو اسے ثابت ہوا احسان کے دو معنی ہیں, ایک ہے عبادت میں عمل میں اتقان کرنا، اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان بندوں پر بند پر احسان کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. اتنا کافی آج کی نشست میں. انشاءاللہ اگلے درس میں تیسرا جو اصل ہے معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. کیا اب جو دلائل ہیں شیخ احمد رضوی رحمہ اللہ نے اس پر بات نہیں کی. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے تین دلائل بیان کی ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ الذین اتقوا، تقوا متقی، والذین هم محسنون اور احسان کرنے والے. ٹھیک ہے، باقی دو آیتوں میں احسان کا لفظ نہیں ہے، لیکن ہے کیا؟ وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم. یہ کیا ہے؟ احسان ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ احسان میں سے. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إلى آخر الآية. تو اسم احسان کون سا مرتبہ ہے؟ دوسرا مرتبہ ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.